سنی ہیں, قصیدے بھی سنے ہیں, اشعار بھی سنے ہیں. یہ تین مصروں کا شعر ہے, ثلاثی جسے کہا جاتا ہے اردو ادب میں, تین مصروں پر مشتمل. کہوں نا کیسے تمہیں فخر حاجرہ زہرا کہ تم نے گود میں پالی ہے کربلا زہرا, کہ تم نے گود میں پالی ہے کربلا زہرا, صدا یہ آئے گی محشر میں شکریہ زہرا, صدا یہ آئے گی محشر میں شکریہ زہرا. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد. دریا پہ نہ ہوگا پہرا. توجہ چاہتا ہوں. ظلم کا اب کبھی دریا پہ نہ ہوگا پہرا, نہر عباس کی تصویر لیے بیٹھی ہے. نہر عباس کی تصویر لیے بیٹھی ہے, مٹ نہیں سکتے زمانے سے کبھی اہل آزا, یہ دعا مادر شبیر لیے بیٹھی ہے. یہ دعا مادر شبیر لیے بیٹھی ہے. حشر کی دھوپ سے مومن کو بچانے کے لیے, حشر کی دھوپ سے مومن کو بچانے کے لیے فاطمہ چادر تطہیر لیے بیٹھی ہے. حشر میں دھوپ سے مومن کو بچانے کے لیے فاطمہ چادر تطہیر لیے بیٹھی ہے. ذکر سرور کے لیے فرش عزا پر دلشاد, فخر کی بات ہے تقدیر لیے بیٹھی ہے. اور یہ آخری دو مصرے سنیے گا, بچ کے جائیں گے کہاں آل نبی کے دشمن, بچ کے جائیں گے کہاں آل نبی کے دشمن, ذوالفقار آنکھوں میں تصویر لیے بیٹھی ہے. بچ کے جائیں گے کہاں, بچ کے جائیں گے کہاں آل نبی کے دشمن, ذوالفقار آنکھوں میں تصویر لیے بیٹھی ہے. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم, صاحبان علم و تقویٰ, رسول اللہ کا ارشاد ہے مسلسل, آج آٹھواں روز ہے اس حدیث مبارکہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. احقاق الحق کی 10 نمبر جلد ہے. شہید سالس نے درمیان سے اٹھا کے روایت نقل نہیں کی, شان نزول سمیت اس روایت کو نقل کیا. راوی ہے جناب مجاہد جو تابعین میں سے ہیں, روی عن مجاہد, مجاہد سے روایت کیا گیا. اعلی وہ کہتا ہے خارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذن بید فاطمہ, رسول اللہ باہر تشریف لائے خانہ اطہر سے, کس حالت میں کہ حضرت زہرا کا ہاتھ رسالت کے ہاتھ میں تھا. رسول اللہ حضرت زہرا کا ہاتھ تھام کے تشریف لائے اور فرمایا من عرف حاضی فقد عرفا, جو اسے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, ومن لم یعرفا جو اسے نہیں جانتا, آؤ تمہیں آج رسالت عصمت کا تعارف کرا دے. یہ کون ہے جس کا میں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے؟ فرماتے ہیں فہیا فاطمہ تو بنت محمد. درود پڑھ لیجئے. یہ میری لاڈلی فاطمہ ہے. وہی بدعۃ منی, میرا حصہ ہے. اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا حصہ ہے, اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا حصہ ہے. کیوں؟ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں سورہ احزاب کی وہ آئے مجیدہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ یہ رسول وہ رسول ہے جس کا اسوہ تمام انسانیت کے لیے قرار دیا گیا ہے. والا قوم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, میں سوال یہ کرتا ہوں رسول اللہ رسول تھے, بیان کر سکتے تھے, اقوال کا نہیں فرمایا کہ وہ اسوہ ہے, اسوہ کردار کا ہوا کرتا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں, ہاں رسول ہیں لیکن مرد ہیں, کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کے مخصوص ہوا کرتے ہیں، اس میں تو رسول کس انداز سے اسوہ بن سکتے ہیں؟ یہ جناب سیدہ تھیں جن کو رسول اللہ نے اپنا جزو رسالت قرار کر کے بتلا دیا کہ ارے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو، اگر خواتین چاہتی ہے کہ رسول اللہ ان ایام میں کیا حکم رکھتے ہیں، تو آؤ در بتول پہ زہرا کو دیکھتے جاؤ، وہی کام ہے جو رسول اللہ کو چاہتے ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ یہ میرا حصہ ہے، وہی قلبی، یہ میرا قلب ہے، یعنی پہ کرے، توجہ چاہتا ہوں، پہ کرے رسالت میں جو قلب دھڑکتا ہے اسے حضرت زہرا کہتے ہیں۔ وہی قلبی، یہ میرا قلب ہے، وروحی الذی بین جنبی، میرے دو پہلوؤں میں جو روح دوڑ رہی ہے اسے حضرت زہرا کہتے ہیں۔ فرمایا دیکھو، میں نے اتنا تفصیل سے تمہیں تعارف کرا دیا، اس کے بعد فمن آزاہا فقد آزانی، اس سارے تعارف کے باوجود بھی اگر اس کے بعد کسی نے اسے اذیت کر دی، اس نے اسے اذیت نہیں کی بلکہ اس نے مجھے اذیت کی ہے۔ ومن فقر آد اللہ، اور جس نے مجھے اذیت کی ہے اس نے پروردگار عالم کو اذیت کر دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو خدا کو، یوں کہہ دوں، جو حضرت زہرا کو اذیت کرتا ہے، جو حضرت زہرا کو غضبناک کرتا ہے، جو حضرت زہرا کو ناراض کرتا ہے، تو میرے دوستوں یہ تو کسوٹی ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کا رسول راضی ہے یا نہیں، تو دیکھو یہ کنیز خدا راضی ہے یا نہیں۔ جس پہ حضرت زہرا راضی، اس پہ خدا بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ جس پہ یہ کنیز خدا ناراض ہو گئی، اس سے خدا بھی ناراض ہے، اس سے رسول خدا بھی ناراض ہے۔ دنیا جتنا بھی اسے راضی اللہ کہتی رہے، ارے پہلے دیکھو کہ کیا یہ راضی الفاطمہ ہے یا نہیں۔ اگر راضی الفاطمہ ہے تو وہ راضی اللہ ہو سکتا ہے، اور جو غاضب الفاطمہ ہے وہ غاضب الفاطمہ تو ہو سکتا ہے، راضی الفاطمہ نہیں ہو سکتا۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ، ان کا طرز زندگی، مسلسل آپ کی خدمت میں آج کر چکا ہوں، اور کل سے ہم نے انتہائی اہم ایک مسئلہ جسے مسئلہ فلق کہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فدق کیا ہے؟ کل تھوڑی سی اس کے اوپر کل کی گفتگو میں روشنی ڈالی تھی۔ ظاہراً کھجوروں کا باغ ہے، ظاہراً ایک چھوٹا سا خطہ ہے زمین کا، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک لفظ آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک مفہوم، اگر وہ پہنچ گیا تو بہت بڑی بات ہوگی۔ وہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تلوار کوئی انسان ہاتھ میں اٹھا لے اور اس تلوار سے کسی کا گلا کاٹ دے، آسان کام ہے۔ کیا تلوار کا کام ہی کاٹنا ہے؟ تلوار کے آگے جو بھی آئے گا کٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلوار بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اس سے کاٹا جائے، دشمن کے گلے کاٹے جائیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ آپ اور ہمارے لیے ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو تلواروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ تلواروں کی، جن کے لیے دنیا نے کاٹنے کے لیے جو چیز بنائی، یہ بنا لے بنا سکتے ہیں. اور یہ حضرت زہرا کی سیرت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, فدق ایک خطہ تھا, ایک چھوٹا سا حصہ تھا, ایک زمین کا کھجوروں کا باغ تھا, لیکن حضرت زہرا نے اسے باغ نہیں رہنے دیا, بلکہ اسی فدق کو تلوار بنایا اور تلوار سے دشمنوں کے گلے بھی کاٹے, ان کے نقاب بھی نوچے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حبیب خدا, ختم الانبیاء, موال بلند سلام.
اگر زحمت نہ سمجھے تو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے, تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے مشکل پیش نہ آئے. درود پڑھ لیجیے.
محمد والے محمد صلوات,
فدق کیا ہے؟ جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پتا چلا میری آقا زادی کے مزدور جو اس زمینوں پہ کام کرتے تھے انہیں نکالا گیا, یک لخت آتش بن گئی حضرت زہرا, اور وہ کل شان نزول جو خطبہ فدق کا تھا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آج کچھ اور پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے. فدق کی کیا مالی حیثیت تھی جس کی وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا؟ دو مسئلے اٹھائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. ایک مسئلہ ولایت علی ابن ابی طالب, خلافت حضرت امیر المومنین, اور دوسرا مسئلہ فدق. اگر اس کو تفصیل سے اور تفسیر اس کی جائے تو حقیقتاً ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. فدق کو بھی جناب سیدہ نے اگر تفسیر کیا جائے تو وہ بھی اسی ولایت کا ہی حصہ ہے. یہ جو خطبہ پیش کیا گیا اور اس سے پہلے ظلم ہوا دروازے پہ, فقط چوتھا دن تھا رسول اللہ کی رحلت کو. آج ایک عام اگر انسان اس دنیا سے اٹھ جائے دو تین دن تک تو اس کا صف ماتم بچھا رہتا ہے. میری آقا ذاتی سنبھل پائی تھی, امت کی بے روخی بار بار حضرت زہرا کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی. رسول اللہ کی سیرت ایک طرف, مسلمانوں کی بغاوت ایک طرف, عجیب ماحول بن چکا ہے. میری آقا زادی نے جو فدق کو اٹھایا, یہ فدق کون سا ہے؟ کیا اس کی مالی حیثیت کی وجہ سے؟ آپ جائیے, بعض مورخین نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بعض لوگوں نے اس مسئلے کو بھی اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں, وہ ملیکۃ العرب ہیں, عرب کی بہت ہی سب سے بڑی پیسے والی مستور. جب ماں اتنی پیسے والی تھی تو بیٹی کو بھی اتنے تو کم از کم جاگیر ہونی چاہیے تھی, اگر اس سے زیادہ نہ ہوتی تو اتنی تو ہوتی. جاگیردارانہ ماحول میں پڑھنے والی افکار, ہمارا ماحول پاکستان ہندوستان کا جاگیردارانہ ماحول ہے. ہم انسان کی ویلیوز اس کی جاگیر سے ماپتے ہیں کہ کون انسان کتنا زیادہ باکمال جس کی زمین زیادہ ہو، جس کا رقبہ زیادہ ہو۔ ہم انسانوں کی اقدار، انسانوں کے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ واقعاً انسان ہے بھی ہے یا نہیں ہے، بلکہ دیکھتے ہیں اس کی زمین کتنی ہے، اس کی جاگیر کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے۔ جس کا جتنا رقبہ ہوتا ہے، جس کی جتنی زمین ہوتی ہے، اتنا ہی وہ بڑا انسان سمجھا جاتا ہے۔ جس کی زمین نہیں ہوتی اسے رعیت کہتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی زمین نہیں ہے۔ یہ ہماری افکار ہیں، ایک ایسی تہذیب اور ماحول میں ہم پلے بڑھے۔ لہذا ہم جب بھی محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی اسی افکار کے ساتھ، اپنی تہذیب کے روشنی میں ان کو ایک نعوذ باللہ من ذالک جاگیردار لینڈ لارڈ کے طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ایک نقطہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے دنیا جن کے لیے بنائی گئی ہو، ایک چھوٹا سا خطہ اگر ان کے لیے ثابت بھی کر دیا جائے تو ان کی فضیلت میں کیا کوئی بڑی بات کہہ دی؟ نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے فرما دیا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو یہ جتنے عالمین ہیں ان کو ہم خلق نہ کرتے۔ لولا علی لما خلقت کا، اے رسول اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے ہم آپ کو خلق نہ کرتے۔ کیا رک گئے؟ نہیں، اس سے بھی آگے، لو لل فاطمہ لما خلقتکما، اے رسول اگر یہ کنیز خدا حوراء الانسیا قلب رسول زوجہ علی ابن ابی طالب حضرت زہرا نہ ہوتی، نہ یا رسول اللہ آپ کو خلق کرتے، نہ علی ابن ابی طالب کو خلق کرتے۔ ارے جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی زمینوں کے لیے، یہ ان کا افتخار اس میں نہیں ہے کہ ان کو جاگیردار کے طور پر پیش کیا جائے؟ نہیں، ان کا افتخار اس چیز میں ہے، ان کا کمال اس چیز میں ہے کہ ان کو خپالنے والے نے جب بنایا تو اس انداز سے بنایا، اپنی صفات کا مظہر کے طور پہ بنایا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علم پروردگار خداوند متعال رازق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کے سب مرزوق ہیں، وہ ذات ہے جو رزق عطا کرنے والی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا قابل سے رازق ہے، توجہ چاہتا ہوں، خدا قابل سے رازق ہے، کیا جب سے مخلوق ہے؟ نہیں، اس سے بھی پہلے۔ اچھا، رازق کے لیے تو مرزوق کا ہونا ضروری ہے، اگر مرزوق نہ ہو تو وہ رازق کیسا؟ پس ضروری ہے کہ کوئی مرزوق آپ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو یہاں پر علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی صفات پروردگار ہیں ان کو مظہر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر صفات پروردگار اس انسان میں ظاہر ہو سکیں، اور یہ مظہر اسماء و صفات پروردگار ہے محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمی ہے، یہ ہماری تہذیب میں نقص ہے۔ اپنے معاشرے کے معیاروں کو کے مطابق محمد و آل محمد کو مت پرکھو۔ اگر محمد و آل محمد کی معرفت چاہتے ہو تو اس کے لیے معیار قرآن ہے، آؤ قرآن کی نظر میں دیکھو محمد و آل محمد کون سی ہستیاں ہیں؟ میرے دوستو، میرے بزرگو، بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے مالی حیثیت مد نظر نہیں تھی. اگر مالی حیثیت مد نظر ہوتی، میرا سوال یہ ہے، اگر یہ ہوتی تو دو سال تک فدق حضرت زہرا کے پاس تھا، لیکن یہ وہ گھر ہے جن کے پاس جو کچھ آتا ہے، چونکہ کریم ذات ہے. کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو عطا کرتا رہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب یہ آتا تھا کبھی فقیر کو دے دیا، کبھی یتیم کو دے دیا، کبھی مسکین کو دے دیا. گھر میں اس وقت بھی فاقے ہوا کرتے تھے، گھر میں اس وقت بھی تنگ دستی ہوا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا معیار پیسہ اور جاگیر نہیں تھا، ان کا معیار اقدار تھے. اقدار ویلیوز تھی ان کی زندگی میں. اگر وہ ویلیوز ہیں تو یہ ان کی زندگی اس وقت پتہ چلتی ہے کہ اقدار فاطمیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو، سیرت جناب سیدہ میں ایک اہم ترین موضوع یہ ہے، اقدار جناب فاطمہ، یا یوں کہہ دوں آپ کی خدمت میں، دین فاطمی، یعنی دین کے وہ سائٹ، وہ نظریہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جو رخ دکھایا، اسے دین فاطمی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہی دین ہے جو دین پیغمبر اسلام ہے. لیکن جب آپ حضرت زہرا کی سیرت سے جائیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اقدار فاطمیہ کیا ہوتے ہیں، اقدار عاشورا کیا ہوتے ہیں، اقدار حسینی کیا ہوتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے مجالس بنائی، ضروری ہے مجالس برپا کرنا. کیوں؟ جناب صادق آل محمد کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں خدا رحمت کرے اس شخص پہ، مولا کے جملے ہیں، خدا رحمت کرے اس شخص پہ جو مجالس میں ہمارے امر کا احیاء کرتے ہیں. میرے دوستو، میرے بزرگو، یہ حکم نامہ ہے جو صادق آل محمد کے دستخطوں سے جاری ہوا کہ مجالس برپا کرو اور ان مجالس میں ہمارے امر کو احیاء کرو. زندگی لوگوں کی زندگی میں ہماری زندگی کو داخل کر دو. اسی لیے تو سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھال سکیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا چاہتی ہیں؟ ان کی چاہت کو دیکھتے ہوئے، یہ چاہت کا کہاں سے اندازہ ہوتا ہے؟ یہ منبر سے پتا چلتا ہے، یہ ان مجالس کی برکت ہوا کرتی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بس ضروری ہے اقدار کا احیاء کرنا، اقدار لوگوں کی زندگی میں داخل کرنا. مجالس میں زندگی ملنی چاہیے، مجالس میں اماتہ نہیں ہونا چاہیے، احیاء ہونا چاہیے، زندگی عطا ہونی چاہیے. کیسے؟ اقدار اور ویلیوز کیسے ہوتی ہیں؟ میرے آقا اور مولا معصوم فرماتے ہیں، امام علی ابن ابی طالب مولا کے جملے ہیں، میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں ویلیوز کا تعارف کراتے ہوئے، فرماتے ہیں ہر وہ دن جس دن مومن معصیت نہ کرے وہ عید کا دن ہے. یہ ویلیوز ہیں. جس دن وہ معصیت نہیں کرتا اور یکم شوال کا دن ہو اور ایک مومن معصیت کرے تو وہ عید کا دن ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے. اور جس دن، کوئی بھی دن، اگر وہ معصیت پروردگار نہیں کرتا تو وہی دن اس کی عید کا دن ہے. یہ ویلیوز ہیں، یہ اقدار ہیں جو میرے آقا اور مولا نے بیان کیے. اقدار فاطمی کسے کہتے ہیں؟ مجالس میں بیان ہونا چاہیے اور مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں انہی اقدار کو کہ ایک بیوی کا رشتہ جو شوہر سے ہوتا ہے وہ آداب کیا ہونے چاہیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا تعلیم دیے ہیں؟ ضروری ہے ان کا بیان کرنا، لیکن میری آقا زادی نے اس فرق کے مسئلے کو ایک نئی جہت عطا کر دی، ایک اس کا سیاسی پہلو ہے۔ سیاسی پہلو کیا ہے؟ کل مسئلہ ارث آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میرا ایک سوال، ارث کب ہوتا ہے؟ جب مورث جس کا ارث تقسیم ہونا ہے وہ اس دنیا سے اٹھ جائے۔ مولانا جب آپ کہتے ہیں 2 سال رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دے دیا، پھر یہ ارث کیسا؟ پھر تو یہ نہلا ہے، ارث نہیں ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، پھر بھی یہ ارث ہے۔ کس باب سے؟ کیونکہ بی بی نے فرمایا، کس باب سے؟ ایک مثال عرض کر رہا ہوں کیسے ارث بنتا ہے ایک زندہ کا بھی۔ ہم نے کہا ہمارے آقا اور مولا حضرت ابو الفضل العباس بڑے بہادر تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بہادر تھے۔ ارے یہ شجاعت انہیں کہاں سے ملی، کس ورثے میں ملی؟ کہا گیا چونکہ یہ علی ابن ابی طالب کے لال ہیں، ان کے ورثے میں انہیں یہ شجاعت ملی۔ کیا ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ ورثہ تقسیم ہوا تھا؟ نہیں، ان کی زندگی میں ہی بہادر تھے، اور کہتے بھی ہیں کہ یہ ورثہ ہے، یہ ورثہ ہے۔ پس ورثے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کا ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری آقا زادی نے ایک ایسا کام کیا اس میں۔ یہ کیا چاہتے تھے؟ نمبر ایک، اس وقت جو حالات تھے مدینہ کے، اس میں 3 کیٹیگری کے لوگ رہتے تھے۔ اگر سوشیالوجی کے اعتبار سے ہم ان حالات کو دیکھیں، ایک پیسے والے لوگوں کا طبقہ تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا کرتے تھے۔ ایک طبقہ متوسط تھا لیکن پٹا ہوا تھا ہمارے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب سے، لہذا دلوں میں بغض رکھتے تھے، انعاد رکھتے تھے۔ لہذا آپ اگر وہ روایات کتابوں میں پڑھیں، جب میری آقا زادی نے جا کر حسنین کو ساتھ لے کر، خدا کی قسم یہ عجیب مظلومیت کا جملہ ہے، رات کی تاریکی ہوتی تھی، رات کی تاریکی میں ایک طرف امام حسن مصطفیٰ کو لیتی تھی، ایک طرف امام حسین سید الشہداء کو لیتی تھی، کبھی ایک انصاری کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، کبھی کسی مہاجر کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، اور کھٹکھٹا کے فرماتی تھی، اور لوگو یہ خلافت حق ہے علی ابن ابی طالب کا، کیا تم یہ چند مہینے پہلے بہن بہن نہیں کہہ چکے؟ اٹھو علی کی حمایت میں۔ نہیں اٹھتے تھے، ایک سرسری سا جواب دیتے تھے۔ بڑی ذمہ داری سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، کہتے تھے اگر پہلے علی آ جاتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، اب ہم نے کسی کی بیعت کر لی ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ دلوں میں بغض ہے۔ اور میرے آقا اور مولا نے نہج البلاغہ میں ان کے بغض کو اونٹ کے بغض سے تعبیر کیا ہے، کہ جتنا اونٹ بغض رکھتا ہے یہ لوگ اس قسم کا میرے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ میرے دوستو، یہی تو وجہ تھی حضرت زہرا پہ اتنے ظلم ہوئے، کوئی نہیں اٹھا۔ کیوں؟ بات تو وہ تھے جن کے گٹھ جوڑ ہو چکے تھے، ان میں باقیوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو دل سے چاہتے تھے کہ ان کے اوپر ظلم ہو، لیکن باہر زبان سے نہیں کہتے تھے۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو بہت ہی غریب لوگ تھے، ایک ٹائم کا ہوتا تھا، 2 ٹائم کا نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو کثرت میں تھا، توجہ چاہتا ہوں، جو کثرت میں اس دور میں موجود تھا، اور یہ چاہتے تھے یہ سب کے سب، انہیں اگر میں اصحاب صفا سے تعبیر کروں تو تو کر سکتا ہوں. یہ اتنے ایسے لوگ تھے اور یہ آتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ, فدق کا جتنا مال آتا تھا وہ ان سب میں تقسیم ہو جاتا تھا. یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایک گروپ ہے فدق چھین کے, یہ ایک تفسیر عرض کر رہا ہوا, فدق چھیننے کے بعد اس گروپ کو علی سے لے لیں, پھر جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی تحریک بھی نہیں اٹھ پائے گی. یہ ایک تفسیر عرض کر رہا ہوں, اس سے ایک کہیں بہتر تفسیر ایک اور ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. لیکن میری آقا ذاتی نے وہ کام کیا, ان کو بے نقاب کر دیا. فدق کو قیامت تک کے لیے ہر غاصب کے لیے تلوار بنا دیا حضرت زہرا نے. جب یہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, پانی سر سے گزر چکا تھا. پھر اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں جو تاریخ کے اندر رہتے ہوئے ان حالات کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں, فقط ایک نقطہ ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عمر ابن عبدالعزیز بن امیہ کا حکمران تھا, اس سے پہلے مسئلہ فدق کے بارے میں ان لوگوں نے, حکمرانوں نے جو پالیسی اپنائی وہ یہ تھی کہ دھونس اور دبکے کی, جو اٹھتا ہے قتل کر دو. اہل بیت کو شہید کیا, امام مجتبیٰ کو شہید کیا, حضرت زہرا کو شہید کیا, مولا علی کو شہید کیا, میرے آقا اور مولا حسین کو شہید کیا. جس کو بھی دیکھتے اہل بیت کے فرد فرد کو شہید کیا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ کتنی مظلومیت اہل بیت کی یہ دلالت کرتی ہے, علامت ہے. آپ عراق چلے جائیں, آپ ایران چلے جائیں, آپ شام چلے جائیں, جدھر جاتے ہیں وہاں سادات کی مزاریں ملتی ہیں. یہ دلیل ہے اس نظریے کے اوپر کہ انہوں نے جو پالیسی اپنائی وہ یہ تھی, فدق دینا نہیں ہے, جو بھی فدق کا نام لیتا ہے اس کا سر قلم کر دو. لیکن کیا یہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں. میری آقا ذاتی نے وہ کام کیا, جب بھی لفظ فدق آتا تھا ان کی روحیں کانپ جاتی تھیں. ایک سوال کروں, کیا عمر ابن عبدالعزیز کو اہل بیت سے محبت تھی کہ اس نے فدق واپس کیا تھا؟ اگر محبت ہوتی تو پوری حکومت دے دینی چاہیے تھی. یہ فدق کیوں دیا؟ یہ پالیسی چینج ہوئی. پالیسی چینج ہوئی کہ آپ تک جو نام لیتا تھا اس کی گردن کاٹ دیتے تھے, پھر بھی فدق فراموش نہ کرا سکے. آؤ آپ یہ زمین کا حصہ اٹھا کے دے دیتے ہیں, شاید اس مسئلے فدق سے ہم اپنے دامن کو بچا سکیں. دینے کے بعد بھی جب اس نے دیکھا کہ اب بھی وہی فدق لٹکتی ہوئی تلوار ہے, پھر جا کے غصب کر لیا. بنی عباس میں دیکھیں, بنی عباس کا ایک حکمران ہارون الرشید, خدا لعنت کرے اس ملعون پہ, ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا.
بر محمد و آل محمد صلوات.
کہتا ہے اے موسیٰ کاظم, بتاؤ فدق کتنا ہے, میں تمہیں دیتا ہوں فدق. میرے آقا اور مولا نے فرمایا, حدود پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے ہاں حدود پوچھنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا, فدق کی حدود یہ ہیں, ایک طرف ہندوستان تک ہے, دوسری طرف روم تک ہے, تیسری طرف افریقہ تک ہے, چوتھی طرف یورپ تک ہے,
ہے سارا فدق، اگر دے سکتے ہو تو پوری اسلامی مملکت دے دو، چونکہ حضرت زہرا کا فدق یہ ہے کھجوروں کا باغ نہیں ہے۔
بس میرے دوستو، میرے بزرگو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزادارو، آج کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے، پہلی رات ہے جب حسنین بغیر ماں کے سو رہے ہیں، یتیم ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ عزادار و کل مسائب پڑھتے پڑھتے میں یہاں تک پہنچا تھا، حضرت زہرا کو کوئی ایسی ضرب لگی، سنبھال نہ پائی میری آقا زادی، ایک طرف در تھا، ایک طرف دروازہ تھا، ایک طرف دیوار تھی، درمیان میں قلب رسول تڑپ رہا تھا، روح رسول بے چین تھی۔ جب میری آقا زادی زمین پہ آئی نا آزادارو، کل روایت عرض کی، انہوں نے کیا کیا، اخرج علیا وفی عنقہ حبل یجرونہ الی المسجد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سن سکتے ہو اس کا ترجمہ، انہوں نے ایک رسی علی ابن ابی طالب کے گلے میں ڈالی، یجرونہ، یجرو کسے کہتے ہیں، یجرو کا کلمہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جسے کھینچا جا رہا ہے وہ نہ آتا ہو، اور اتنا بے دردی سے کھینچا جائے کہ وہ لڑکتا ہوا چلا جائے۔ عزادار اور اس انداز سے میرے مولا کو لے گئے، میری آقا زادی بے ہوشی سے ہوش میں آئی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، وہ لفظ کہنا چاہتا ہوں جس کے انتظار میں ہے عزادارو، جیسے ہوش میں آئیں، کل عرض کر رہا تھا آخر پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کیا آواز لگائی، ہائے او میرے پسلیاں، نہیں خدا کی قسم، آخر سینے میں وہ گرم لوہے کی میخ پیوست تھی، کیا فرمایا، ہائے او میرا سینہ، نہیں خدا کی قسم، نہیں فرمایا۔ یہ جو تیسرا ہے، کل یہی عرض کیا تھا، یہی پہ مصائب ختم ہو گئے تھے، اور یہ مستورات جانتی ہیں، اگر کسی کا بچہ سکھ ہو جائے، عزادار و ماں کس عذاب سے گزرتی ہے، کس تکلیف سے گزرتی ہے، جب میری آقا زادی اٹھی تو نہیں فرمایا ہائے میرا محسن، ایک جملہ فرمایا، اے اما فضا اینا اینا ابی الحسن، اینا اینا یبنا امی، شہادت بھول گئی، ایک جملہ کہا، کس انداز سے گئی، عزادار و خدا کی قسم، میری آقا زادی فرماتی ہے، اما فضا جاؤ میرے بابا کا ماما لے آؤ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، فرمایا جاؤ میرے بابا
بہار الانوار میں، بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، ایک چار سال کی بچی ہے جس کا نام حضرت زینب ہے، وہ بھی دوڑتے ہوئے ماں کے پیچھے گئی، میری آقا زادی نے عجیب واسطہ دیا، فرماتی ہے او ظالمان دیکھو میری چھوٹی بچی روتی جا رہی ہے،
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، ابھی میرے مولا کو مسجد میں لے کے نہیں گئے تھے، میری آقا زادی نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا،
اتنی ضربیں لگائی حضرت زہرا خاک مدینہ پہ خاک بوس ہو گئی، بچے ماں کے پاس آ گئے،
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ،
عزاداروں کیا اس کے بعد رہ گئی میری آقا زادی؟ خدا کی قسم نہیں، فرمایا حسن بیٹا سلمان جاؤ ان سے کہو اب زہرا بد دعا کرے گی،
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، زدارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، اپنے اپنے دامن پھیلا کے بیٹھو،
ازادارو اس کے مصائب ہیں جو خود فقیر کو دے دیا کبھی مسکین کو دے دیا، آؤ اس باب الحوائج پہ کچھ مانگنے کے لیے، میری آقا زادی فرماتی ہے سلیمان
نہ میری شان ناقائے جناب صالح سے کم ہے، نہ میرے بچوں کا مقام ناقائے جناب صالح کے بچوں سے کم ہے، انہیں جا کر کہو زہرا اب ٹیلے پہ چڑھ کے بد دعا کرنے کے لیے جائے گی، ایک طرف سے حسن آمین کہے گا، دوسری طرف سے حسین آمین کرے گا، ارے ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ علی کو نہیں چھوڑتے،
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، سلیمان دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، جا کے کہتے ہیں حضرت زہرا بد دعا دینے کے لیے ٹیلے پہ چڑھ رہی ہے، عزاداروں وہیں پہ عذاب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے، ناسخ التاریخ والا لکھتا ہے، سن سکتے ہو جملہ؟ خدا کی قسم ناسخ التاریخ والا لکھتا ہے، جناب سپہری اتنا مدینہ کی زمین سے اٹھ گئی کہ ایک گھوڑا نکل سکتا تھا، جب میرے مولا نے یہ حالت دیکھی فرمایا جا ابو ذر جا کے زہرا سے کہو بد دعا نہ کرنا، وگرنہ تیرے بابا کی امت نہیں رہے گی،
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، عزادارو ان لوگوں نے دیکھا چھوڑ دیا، میرے آقا اور مولا آئے حضرت زہرا کے پاس، ایک جملہ کہوں، تمام روایات میں آپ نے یہ سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے، میری آقا زادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن کوئی روایت ملی کہ کوئی طبیب آیا ہو حضرت زہرا کا علاج کرنے کے لیے، ایسا
یہ چوتھے دن کا واقعہ ہے رسول اللہ کی رحلت کو، جب یہ ظلم ہوئے اس کے بعد میری آقازادی خاموش نہیں بیٹھی، صبح سے لے کر شام تک گریا، شام سے لے کر صبح تک گریا۔ بس آج شہادت کا دن ہے، ایک روایت سن لیجئے، جب آخری دن آیا اس سے پہلے رسول اللہ کے روزے کی زیارت کی، زیارت کر کے میری شہزادی آئیں، غسل کیا، پاک لباس پہنا، فرمایا اسماء وصیتیں پہلے کر چکی تھی میری آقازادی، بتاؤں وصیت کا ایک جملہ بھی سن لیجئے۔ میرے مولا علی کو فرمایا، فرماتی ہیں یا علی غسلنی باللیل وقفنی باللیل ودفنی باللیل، آقا مجھے رات کو غسل دیجئے گا، رات کو کفن دیجئے گا، رات کو دفن کر دیجئے گا، میرے تشییع میں 13 لوگوں سے زیادہ نہ ہو، میں اپنی قبر کو احتجاج بنا کے جا رہی ہوں۔ راتی دنیا پوچھے گی، ارے رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا مزار کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے اسماء، جب تک تسبیح کی آواز سنتی رہنا، اس وقت تک سمجھتی رہنا زہرا زندہ ہے، جب آواز خاموش ہو جائے سمجھ لینا حسنین یتیم ہو گئے۔ لیکن دیکھو، جب میرے بچے آئے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، پھر حضرت علی ابن ابی طالب کو جا کر بتا دینا، عزادارو آپ نے آج تک مصائب سنے ہیں، یہ روایت بھی سن لیجئے، خدا کی قسم عجیب و غریب روایت کے جملے ہیں۔ جب اسماء نے میرے آقا اور مولا علی کو بتایا نا کہ حضرت زہرا اس دنیا سے گزر چکی، تاریخ والا لکھتا ہے اندھیرا چھا گیا میرے آقا اور مولا کی آنکھوں کے سامنے، مسجد نبوی سے در بطول کا فاصلہ اتنا نہیں تھا۔ تحقیقاً روایت کے الفاظ یہ ہیں، 10 مقامات پہ میرے آقا اور مولا نے دیوار کا سہارا لیا کہ میں گر نہ جاؤں۔ ارے عزاداروں، وہ علی جو مشرکوں کو مارا کرتا تھا، دنیا اس سے ڈرا کرتی تھی، حضرت زہرا کا شہادت کی خبر ایسی تھی، دیواروں کو تھام تھام کے میرے آقا اور مولا زہرا کے پاس آئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک روایت آپ نے گریہ کر لیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تاریخ کہتی ہے گھر کے صحن میں میرے آقا اور مولا نے ایک تختہ بچھایا غسل دینے کے لیے، اسماء پانی ڈال رہی ہیں، میرے آقا اور مولا غسل دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے سنا، ارے وہ جو سب کچھ صبر کیا کرتا تھا، چیخیں بلند ہوئی میرے آقا اور مولا علی کی، بچے دوڑ کے آیا کہ کہتے ہیں بابا کیا ہو گیا؟ عزاداروں سن سکتے ہو جملہ، میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں، اے فضا، اے شہزادو، آج تک زہرا نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، آج مجھے غسل کے وقت پتا چلا۔ عزاداروں، جب یہ روایت میں نے پڑھی میرا ذہن چلا گیا شام کے خرابے میں، ایک
میں وہ روایت میرے ذہن میں آ گئی. ایک 4 سال کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے, وہ اس دنیا سے گزر گئی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, جو آنکھ ابھی تک جس نے گریا نہیں کیا اسے دعوت دے رہا ہوں. اداداروں, عورتوں کو بلایا گیا, اس 4 سال کی بچی کو غسل دے دو. ایک مرتبہ غسل دینے والی مستورات منہ پہ ماتم کرتے ہوئے باہر آئیں, آ کے کہتی ہے, ہے کوئی اس کی؟ میری آقا زادی زینب آگے بڑھی, میری آقا زادی پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اس بچی کی کوئی بیماری تھی. میں جملہ پڑھ گیا, بچی کے کوئی مرض تھی؟ کہتے ہیں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہم نے غسل دینے کے لیے دیکھا, اس کے پورے جسم پہ نیلے داغ ہیں. میری آقا دادی نے ماتم شروع کیا. اے عورتوں, اسے کوئی بیماری نہیں تھی, اس پہ ظلم ہوئے.
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اے میرے پالنے والے, ان آنسوں کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, ہم سب گناہگار ہیں, ہم تمام کے تمام گناہوں سے درگزر فرما. اے میرے پالنے والے, ہمارے عزیز و اقربا جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں, سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگاتا فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے آقا, اے میرے مولا, سیرت جناب سیدہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے, پر آشوب زمانہ ہے, علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما. اے میرے پالنے والے, اس عزا خانے میں جس جس مومن مومنہ نے جس انداز سے خدمت کی ہے بنا کے اس کی ترقی میں, اے میرے پالنے والے, ان تمام مومنین و مومنات کی ان خدمات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. جو مومنین و مومنات خدمت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے, اے میرے پالنے والے, انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگاتا فرما. جو زندہ ہے ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, جو عبادت نہیں کرتے انہیں توفیق عبادت عطا فرما, جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما. اے میرے پالنے والے, اس عزا خانے کے بانی جنہوں نے اس عزا خانے کو بنایا ہے, اے میرے پالنے والے, انہیں اپنی اجداد طاہرین کے ساتھ محشور فرما. اے میرے پالنے والے, ان کی زوجہ محترمہ اس وقت مریض اور علیل ہیں, اے میرے پالنے والے, انہیں شفا عاجل عطا فرما. اے میرے پالنے والے, تجھے اس پاک ذکر کا واسطہ, ہر مومن کے دل میں ایک حاجات کی کتاب کھلی ہوئی ہے, میں نہیں پڑھ سکتا, تیری ذات یعلم ما فی الصدور کی مالک ہے. اے میرے پالنے والے, ان تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرما. اے میرے پالنے والے, مومنین کی مشکلات کو برطرف فرما. جتنے مریض ہیں انہیں شفا عاجل عطا فرما, جتنے بے روزگار ہیں انہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما. اے میرے پالنے والے, اس پڑھنے کو, اس سننے کو, ان مجالس عزا کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. اے میرے پالنے والے, ہمیں وہ وقت بھی دکھا دے کہ حضرت حجت کے ظہور میں اور حضور میں جناب سیدہ کا پرسہ ان کے وارث حقیقی کو دے سکیں. اے میرے پالنے والے, ہمارے قلوب اور آنکھوں کے ان کے دیدار سے منور فرما. قلب ناز نازنین حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. اے میرے پالنے والے شیعان محمد و آل محمد کی حفاظت فرما, شفاعت محمد و آل محمد ہم سب کو نصیب فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, شیعان محمد و آل محمد میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسين.